عزیز سامعین، پروگرام خانہ عشق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسجد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی مشن کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ صدر اسلام میں مسجد پیغام الہی کے پہنچانے اور قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کی تبیین و تشریح کا مرکز شمار ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں فقہ و احکام کی تعلیم دینے کے علاوہ لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی گفتگو کا اکثر و بیشتر محور تقوی، زہد، دنیا، طویل آرزوئیں، خواہشات نفسانی اور ماضی سے عبرت حاصل کرنے پر مشتمل رہتا تھا۔ پیغمبر اسلام جب مسجد میں لوگوں کے سامنے تقریر کرتے تھے یا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو انداز بیان بہت ہی خوبصورت اور دلنشین ہوا کرتا تھا، اور عام طور پر آپ کی تقریریں مختصر ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی خطبات یا تقریریں موجود ہیں، ان سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ آپ کی تقریروں کی مدت بہت زیادہ طولانی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ نماز جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے تو اس میں بھی اعتدال اور وقت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس موضوع کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جب ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے ضعف اور جسمانی کمزوریوں کی بنا پر فلاں شخص کی اقتداء میں نماز میں شرکت نہیں کرتا کیونکہ وہ طولانی نماز پڑھاتا ہے، تو آپ غضبناک ہوئے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان تقریر کی۔ مجمع میں موجود افراد کے قول کے مطابق اب تک کسی نے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا تھا۔ اس تقریر میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بعض افراد وہ ہیں جو عوام کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مسجد یا گروہ کا امام جماعت ہے تو اس پر لازم ہے کہ نماز کو بہت زیادہ طول دینے سے پرہیز کرے، چاہے نماز جماعت میں ضعیف و لاغر اور بوڑھے افراد ہوں یا وہ افراد ہوں جو کام کاج میں مصروف رہتے ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہونے والی تمام تقریریں یا آواز و نصیحت پر مشتمل جلسے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے زحمت و پریشانی کا باعث نہ تھے، بلکہ نہایت ہی جاذب اور شیریں ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ذرہ برابر بھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ جلسے یا تقریریں ہر روز نہیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام روزانہ تقریریں کرتے یا جلسے اخلاق منعقد کرتے تو نمازیوں کے لیے زحمت و پریشانی اور تھکن کا موجب بنتے۔ عبداللہ ابن مسعود، جن کا شمار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل علم میں ہوتا تھا، کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کوئی بھی تقریر یا درس اخلاق نہیں دیتے تھے جس دن ہم لوگوں کی تھکن کا احساس کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو حضرت کے درس اخلاق کا پہلے سے اعلان بھی کیا جاتا تھا تاکہ سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ ایسے مواقع پر اصحاب پیغمبر ایک دوسرے کو وقت کی پابندی کے ساتھ آنے، نیز آپ کی باتوں کو لکھنے کی تاکید کرتے تھے تاکہ پیغمبر کا کوئی بھی کلمہ یا جملہ سننے سے نہ رہ جائے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ جو کچھ بھی پیغمبر اسلام بیان کریں گے وہ خدا کے کلام اور اس کی وحی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کبھی بھی کلام نہیں کرتا ہے، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ صدر اسلام میں خواتین بھی مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور نماز جماعت میں شرکت کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریریں اور خطبے بھی سنا کرتی تھیں، اور اگر کبھی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ کسی وجہ سے عورتیں تقریر یا خطبہ نہیں سن پائی ہیں تو پیغمبر اسلام دوبارہ انہیں موعظہ و نصیحت فرماتے تھے، اور کبھی کبھی جب عورتیں آپ سے درخواست کرتی تھیں تو آپ ان کے لیے الگ سے تقریر یا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریریں شرعی سوالات و جوابات، مشکلات کے بیانات اور ان کے رائے حل پر مشتمل ہوا کرتی تھیں، جن میں اخلاقیات پر مشتمل قیمتی نکات و مطالب بیان ہوتے تھے۔ عزیز سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم گزشتہ پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی جامع مسجد اموی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مسجد خداوند عالم کی عبادت کی جگہ اور لوگوں تک پیغام الہی پہنچانے اور لوگوں کو موعظ و نصیحت اور ہدایت کرنے کی جگہ ہے۔ صدر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد بہت ہی سادہ اور بغیر کسی زینت و آرائش کے بنائی جاتی تھی، مگر حالت زمانہ کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً بنی امیہ کے دور حکومت میں بہت سی مسجدوں میں معنویت کا فقدان پایا جاتا تھا اور ان میں تعلیم و تربیت اور دینی امور بیان کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی اور آرائش میں اضافہ ہو گیا اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، جب معاشرے میں لوگوں کا ایمان پختہ نہیں رہے گا تو مسجدیں آباد اور زینت سے آراستہ ہوں گی، مگر وہاں اخلاقیات اور واعظ و نصیحت کی محفلوں کا فقدان ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد اموی بھی ایسے ہی صفات پر مشتمل آراستہ و پیراستہ اتنی خوبصورت مسجد تھی کہ مسلمان اسے دنیا کے مشہور چار عجائب گھروں میں سے ایک شمار کرتے تھے۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ جس مقام پر جامع مسجد اموی کی تعمیر ہوئی ہے وہاں پر مختلف عبادت گاہیں تھیں، البتہ ان عبادت گاہوں کی یادگار صرف چند کالے پتھروں یا تراشے ہوئے پتھروں پر لوہیں باقی نہیں تھیں جو اس دور کی یاد دلاتی ہیں، لیکن عیسائی مذہب کے وجود میں آنے اور اس میں وسعت پیدا ہونے کے بعد عیسائی اس مقدس مقام کو چرچ کے عنوان سے استعمال کرتے تھے، اگرچہ محققین و مورخین نے اس چرچ کی شکل کے بارے میں مختلف نظریے پیش کیے ہیں، مگر عام طور پر کہا گیا ہے کہ چرچ رومیوں کی عبادت گاہ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اسلامی فتوحات کے بعد سن 635 عیسوی سے مسلمانوں نے اس مقام کو نماز کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور اس میں 1000 سال سے بنے ہوئے خاص مقبرے کو عبادت کے لیے انجام دیا۔ اسلام میں سب سے پہلی محراب محراب صحابہ جامع مسجد اموی میں تھی، جسے مسلمانوں نے جنوب کے سمت دیوار میں بنایا تھا۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں جب معاویہ شام کا حاکم بنا تو اس نے اس کے بعض حصے کو مسجد کی شکل میں باقی رکھا اور بقیہ حصے کو چرچ میں تبدیل کر دیا۔ سن 705 عیسوی میں جب بنی امیہ کی خلافت ولید بن عبد الملک تک پہنچی تو اس نے چرچ کو مسجد سے متصل کر دیا۔ جامع مسجد اموی میں 4 ستون موجود ہیں جو اہل سنت کے چاروں فرقوں یعنی مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس مسجد میں بہت سے اہم مقامات اور قبریں ہیں۔ ان اہم مقامات میں سے ایک مقدس مقام حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام سر ہے۔ زید بن واقد اپنی کتاب تاریخ منتخب التواریخ میں تحریر کرتے ہیں، جب میں نے مسجد دمشق کی تعمیر کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کا مشاہدہ کیا جسے مسجد کے قبے کے نیچے سے نکالا گیا تھا۔ آپ کے چہرے اقدس کی جلد یہاں تک کہ سر کا بال بھی متغیر نہیں ہوا تھا۔ زید بن واقد اس کی وضاحت و تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس وقت جامع مسجد اموی کا تعمیر سلسلہ جاری تھا اس وقت میں ولید بن عبد الملک کی جانب سے مزدوروں کا نگراں معین تھا۔ اچانک ایک غار نظر آئی، میں نے ولید بن عبد الملک کو اس کی خبر دی۔ جب رات کی تاریکی چھائی تو ولید، کہ جس کے آگے لوگ چراغ لے کر چل رہے تھے، غار کے پاس آیا اور غار کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس غار میں 3-3 ہاتھ لمبا کلیسا اور ایک چھوٹا سا بیت الصلات ہے، اس کے قریب میں ایک چھوٹی سی صندوق رکھی ہوئی ہے۔ ولید نے آگے بڑھ کر صندوق کھولا جس میں ایک ٹوکری تھی جس کے بیچ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور اس ٹوکری پر تحریر تھا، ہاذا راس یحییٰ بن زکریا، یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ولید نے حکم دیا کہ سر کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا جائے اور اس پر ایسا ستون یا علامت بنائی جائے جو دوسری قبروں پر بنائے جانے والے ستونوں سے الگ ہو۔ جامع مسجد اموی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مطہر کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، جیسا کہ تاریخ منتخب التواریخ میں آیا ہے کہ جامع مسجد اموی کی جنوبی دیوار اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مدفن سر مبارک کے مقابل میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن ظاہری طور پر کوئی علامت نہیں ہے۔ چونکہ جامع مسجد اموی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے مسجد دوسری مسجدوں سے فرق کرتی ہے، اور وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اس مسجد میں داخل ہونا اور آپ حضرات کے شعلہ بیاں خطبات ہیں۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو خانواد عصمت و طہارت کے دوسرے افراد کے ساتھ قید کر لیا، اور ظاہری خوشی منانے کے لیے اسیران کربلا کو پہلے کوفہ لے گئے اور پھر وہاں سے شام منتقل کر دیا، اور دمشق کی یہی جامع مسجد اموی تھی جس میں یزید پلید نے جشن کا انعقاد کیا اور اپنے ایک زرخرید خطیب کو منبر پر بھیجا اور حکم دیا کہ تجھ سے جتنا ہو سکے امام علی اور امام حسین کی توہین کر اور ان کے بارے میں ناسزا اور معاویہ اور یزید کی خوب ستائش کرے۔ درباری خطیب نے یزید نحس کے حکم کی تعمیل کی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اعتراض کیا اور فرمایا، لعنت ہو تجھ پر اے خطیب کہ تو نے خوشنودی مخلوق کو غضب الہی پر ترجیح دی اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اپنی جگہ قرار دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں بھی ممبر پر جا کر کچھ مطالب بیان کروں کہ وہ بیان خدا کی خوشنودی کا سبب اور سامعین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو۔ یزید نے امام علیہ السلام کی فرمائش کو قبول نہیں کیا، لیکن مجمع کے اصرار کرنے پر مجبوراً یزید کو اجازت دینا پڑی۔ اب امام علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور خداوند عالم کی حمد و ستائش اور محمد والے محمد علیہ السلام کی ثنا کے بعد ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ دربار یزید کی چولیں ہل اٹھیں اور دربار یزید میں زلزلہ آ گیا۔ آج بھی جامع مسجد اموی میں یہ ممبر امام سجاد علیہ السلام کی یادگار کے طور پر باقی ہے۔ اسی طرح مسجد کے ایک اور حصے میں چار ستون پر ایک چھوٹا سا گنبد موجود ہے جو مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر امام سجاد علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ اسی جامع مسجد اموی میں مشرق کے سمت میں مقام راسل حسین علیہ السلام بھی موجود ہے جو عاشقان و پیروان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ البتہ یہ مسجد بھی شام میں ہونے والے تکفیری دہشت گرد گروہوں کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکی اور اس کا بیشتر حصہ منہدم ہو گیا ہے۔